أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اب یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. انداز باری تعالیٰ نے خطاب کا یہاں آیا ہے. ام حسبت, اور یہ انداز خطاب بڑا مؤثر انداز ہے. زمانے ماضیہ میں کوئی واقعہ پیش آیا ہو, اس کو اس انداز میں بیان کرنا کہ ابھی زمانے حال میں وہ واقعہ ہو رہا ہو, یہ واقعہ بیان کرنے والے کا کمال ہوا کرتا ہے کہ ماضی کی بات کو حال کے پیرائے میں اس طرح بیان کیا جاوے کہ گویا وہ واقعہ ابھی ہی ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خطاب کا صیغہ, چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کافروں نے آپ کی نبوت کے امتحان کے طور پر سوال کیا تھا, جیسا کہ شان نزول میں آپ نے سن لیا, تو اس وجہ سے جب واقعے کی تفصیلات نازل ہوئی تب بھی انداز خطاب کا اختیار کیا گیا, ام حسبت. اور حسبت کا معنی ظننت لیا گیا ہے, یہ محلی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی. اب یہاں دو لفظ ہیں, ایک لفظ ہے اصحاب الکہف اور دوسرا لفظ ہے الرقیم, ای اصحاب الرقیمی. تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دونوں اصحاب الگ ہیں یا دونوں اصحاب ایک ہیں؟ محلی رحمت اللہ علیہ نے جو رائے اختیار کی وہ یہ ہے کہ اصحاب الکہف اصحاب الرقیم یہ دونوں ایک ہی جماعت کی دو تعبیریں, اور یہ دو تعبیریں دو الگ الگ لحاظ سے ہیں. چونکہ اس جماعت کے افراد سات نوجوان غار میں جا کر کے مقیم ہوئے, اس لیے ان کو اصحاب الکہف کہا گیا. تو ان کی طویل مدت اقامت غار میں رہی, اس اعتبار سے ان کو اصحاب الکہف کہا گیا. نمبر دو, رقیم بمانا مرقوم, رقم کرنا یعنی لکھنا. فعیل بمانا مفعول یعنی جن کے نام لکھے گئے تھے. کہاں لکھے گئے تھے؟ اللوح, ایک پلیٹ پر, سلیٹ پر, تختی پر. المکتوب فیہ اسماؤہم, اس سلیٹ میں, پلیٹ میں ان نوجوانوں کے نام لکھے ہوئے تھے, ان کے خاندانوں کے نام بھی لکھے ہوئے تھے, जैसे हमारे यहाँ बहुत से रियाकार लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल में कमरा बनवाएंगे, मदरसे में कमरा बनवाएंगे और उसके दरवाजे पर हमारे नाम की तख्ती लिखो कि ये कमरा कालू इब्ने लालू ने 10 लाख रुपए देके बनवाया है। कैसी तख्ती लगवाते हैं। इस तरीके से इन नौजवानों के नाम एक तख्ती पर लिख करके गार के दरवाजे के ऊपर वो तख्ती लगा दी गई थी। इस एतबार से उनको कहा गया असहाबुर रकीब। तो महल्ली की तफसीर के मुताबिक एक ही जमात की दो अलग अलग ताबीरें हैं। और भी तफसीरें इसकी की गई है। मसलन रकीम का माना आता है कुत्ता, जैसे कि इमाम असमाई का वाकिया मशहूर है इमामुल लुगा, कि जब वो अरबी जबान के लुगात मुरत्तब करते थे तो असल बदवी अरब किस लफ्ज को किस माने में इस्तेमाल करते हैं उसकी वो गौर व खोज किया करते थे, तहकीक करते थे। बसमई जैसे इमाम को 3 लफ्ज की तहकीक मतलूब थी। एक लफ्ज तबारक, नंबर 2 मता, नंबर 3 रकीम, ये 3 अल्फाज की तहकीक मतलूब थी। तो आसमाई किसी बदवी कबीले के अंदर जो है मेहमान बने और अरबों की मेहमान नवाजी मशहूर है, तो उनके लिए एक जानवर जबा किया गया और घर के पीछे वाले हिस्से में बाड़े में डेक चढ़ाई गोश्त पकाने के वास्ते। अब घर की खातून पका रही है, इस दरमियान वो किसी काम से घर में आनी थी तो डेक का ढक्कन बंद कर दिया। पीछे पहाड़ी इलाका था, वहां से कुत्ता आया गोश्त की खुशबू सूंघ करके और आकर के वो डेक के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है कि कुछ बोटी खाना मयस्सर हो जाए, लेकिन नाकामी हुई। तो अब चूल्हे के ऊपर जो कपड़ा होता है पुराना, जिसको हमारे यहाँ चिथरा कहते हैं, वो पुराना कपड़ा जो डेग उठाने में ढक्कन खोलने में वगैरह में इस्तेमाल होवे, तो चूंकि वो इस्तेमाल हुआ था तो उसमें शोर बागोश वगैरह लगा हुआ था और उसकी खुशबू भी वो कपड़े के अंदर थी, तो कुत्ते को बोटी मयस्सर नहीं हुई तो वही कपड़ा गनीमत समझ के लेके भागा। अब वो खानदानी औरत आकर के देखती है तो मर्दों को आवाज देती है, जार रकीम अखजल मता फतबारकल जबल, ये आवाज लगा रही है। तब असमाई को एक साथ 3 लफ्ज की ताकीद हल हो गई कि जार रकीम का ये बदवी लोग कुत्ते को रकीम कहते हैं। अखजल मता चूल्हे के ऊपर जो पड़ा रहे वे मामूली सा कपड़ा, उसको मता कहा जाता है, हकीर चीज को। और तबारक के माने आते कुत्ते, कुत्ते आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ जाना। ये तीनों माने की तहकीक हल हो गई। तो रकीम का माना निकलता है कुत्ते के भी। इस एतबार से यहाँ रकीम का मतलब असहाबुर रकीम यानी कुत्ते वाले नौजवान। चूंकि ये नौजवान जब गार में सोने के लिए गए तो उस वक्त उनके साथ एक कुत्ता भी पीछे हो लिया, इस एतबार से इनको कहा गया असहाबुर रकीमी। एक तीसरी तहकीक ये है कि असहाबे कहफ जिस बस्ती के रहने वाले थे उस बस्ती का नाम है रकीम اور بستی کی طرف نسبت کر کے بولنا مشہور ہے، تو اس لیے رقیم ان کے گاؤں کا نام اور گاؤں کی طرف نسبت کر کے ان کو کہا گیا اصحاب الرقیم، تو ان کی نیند کی جگہ کے اعتبار سے اصحاب الکہف، اور ان کے گاؤں کے اعتبار سے کہا گیا اصحاب الرقیم. ایک چوتھی بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ جس پہاڑ کے اندر یہ غار واقع تھا، جس میں انہوں نے 309 سال آرام کیا، اس پہاڑ کا نام ہے رقیم. بعض مرتبہ آپ جو ہے کسی پہاڑی علاقے میں ویکیشن کرنے چلے جاؤ، تو وہاں کا جو پہاڑ ہے اس کے نام کے اعتبار سے بھی نسبت ہوتی ہے. ہمالین ریسٹورنٹ میں مقیم ہوں، اب ہمالیہ پہاڑ کی کسی ہوٹل میں جا کے آپ رہے تو اس کی طرف نسبت کر کے یہ نام بن جاتا ہے. تو رقیم اس پہاڑ کا نام تھا جس میں یہ گار تھا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کہا گیا اصحاب الرقیم. ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے پہاڑ کے دامن میں جو میدان ہوتا ہے وادی اودیا، اس پہاڑی میدان کا نام رقیم تھا، اور اس کی طرف نسبت کر کے ان کا نام رقیم رکھا گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ یہ پہاڑ آبادی سے دور جنگلی علاقے میں تھا، اور اس جنگل کا نام رقیم تھا. جیسے ہمارے یہاں ہوا ڈانگ کا جنگل، تو جس جنگل کے اندر یہ پہاڑ تھا اس جنگل کا نام تھا رقیم، اس جنگل کی طرف نسبت کر کے کہا گیا اصحاب الرقیم. بہرحال یہ کوئی پتھر کی پلیٹ تھی یا یہ جو ہے کانچ کی پلیٹ تھی جس کے اوپر ان کے نام لکھے گئے تھے، اور نام لکھ کر کے وہاں تختی لگا دی گئی تھی. اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ رقیم ان کے پاس جو دراہیم تھے اس کرنسی کا نام ہے رقیم، جیسے کہ الگ الگ کرنسیوں کے نام ہوا کرتے ہیں، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ. یہ جو کرنسی لے کر کے گئے تھے اپنے ساتھ اس کا نام تھا رقیم، اور کرنسی کی طرف بھی انسان کی نسبت ہوتی ہے. جیسے کہ کہتے ہیں یہ روپیوں والا ہے، یہ تو ڈالر والا ہے، یہ تو پاؤنڈ والا ہے. اس طرح کرنسی کی طرف بھی انسان کی نسبت ہوتی ہے. تو ان کے پاس کرنسی تھی، اس لیے تو جب یہ بیدار ہوئے تب آپس میں کیا کہہ رہے ہیں، فبعثوا احدکم بورثکم هذه الى المدینہ، شہر میں اپنے ایک ساتھی کو اپنے پیسے لے کر کھانا خریدنے بھیجو. تو کرنسی کے اعتبار سے ان کا نام رکھا گیا اصحاب الرقیم. ایک رائے یہ بھی کہی گئی ہے ان کی عمارت کا نام رقیم تھا، جس عمارت میں یہ لوگ مقیم ہوئے اس کا نام جو ہے رقیم تھا. جیسے کہ کہا جائے نا کہ یہ سب جو ہے دارالاقامہ جدید والے ہیں، یہ سب دارالاقامہ قدیم والے ہیں، تو عمارت کی طرف بھی انسان کی بعض مرتبہ نسبت ہو جاتی ہے. رقیم ان کی بلڈنگ کا نام اس اعتبار سے کہا گیا اصحاب الرقیم. بعض لوگوں نے گار کا نام حیزم بتلایا ہے بڑی ہا یا زامین، بعضوں نے گار کا نام بتلایا ہے خیروم خا یا را واو میم. فَأَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ وہ ہماری قدرت کی نشانیوں کے اندر بڑی عجیب و غریب نشانی تھی. عجباً یہ کان کی خبر بن رہی ہے، موصوف معذوف ہے. آیتن عجباً وما قبله حال، اور من آیاتنا جو ما قبل میں ہے وہ یہاں پر حال واقع ہو رہا ہے. ای کانوا عجبا دون باقی الآیات، یعنی دوسری نشانیوں کے مقابلے میں یہ لوگ بڑے تعجب خیز حالات والے تھے. او عجبا، یا یہ کہ بڑی تعجب کی بات ہے ان کے اندر موجود تھی. پھر آگے مالی فرماتے لیس الامر کذالک، کہ معاملہ ایسا نہیں ہے. کیا مطلب معاملہ ایسا نہیں ہے؟ ان نوجوانوں کا واقعہ یقیناً عجیب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی اس کائنات میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت میں اس سے بھی بڑے عجیب عجیب واقعات موجود ہے. کوئی نوجوانوں کے واقعے ہی میں عجوبہ ہو اور عجوبے کا انحصار ہو، ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ کی قدرت کی کائنات میں بڑی عجیب عجیب نشانیاں ہیں. دوسرے واقعات اس سے بھی زیادہ عجیب موجود ہے، اور اس کی مثال یوں کہ مثلاً یہ نوجوان تو پہلے سے موجود تھے، پھر اللہ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا، لیکن اتنی بڑی کائنات جو پہلے سے موجود ہی نہیں تھی اس کو اللہ نے اتنا عجیب وجود عطا فرمایا، یہ ہے بہت بڑی تعجب کی چیز. تو نوجوان پہلے سے موجود تھے، ان میں اللہ کی قدرت کی نشانی نیند والی ظاہر ہوئی، لیکن یہ کائنات تو پہلے سے تھی نہیں، پھر اللہ نے اس کو وجود بخشا، تو اس سے بھی بڑے بڑے عجائبات دنیا کے اندر بھی موجود ہے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ ان نوجوانوں کا واقعہ تعجب خیز ہے، لیکن ام حسبتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو قرآن اور حدیث کا علم عطا فرمایا یہ ان نوجوانوں کے واقعے سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے، کہ پچھلے تمام انبیاء کے علوم کا نچوڑ، پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب قرآن حدیث کی شکل میں اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا یہ ان نوجوانوں کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب تر ہے. اس طرح بھی آیت کی توجیہ کی گئی ہے. بعض مفسرین کیا توجیہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کے اندر اپنے وجود کی جو حجتیں جو دلائل قائم فرمائے ہیں، جو حجتیں جو دلائل قائم فرمائے ہیں، وہ دلائل اور حجتیں اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے وجود کے بے شمار دلائل قائم فرمائے، عجیب عجیب حجتیں اپنی توحید اپنے وجود کی قائم فرمائیے، وہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ تعجب خیز ہیں. اور بعض لوگ یوں مطلب بیان کرتے ہیں کہ یقیناً اصحاب کہف کا واقعہ تعجب خیز ہے لیکن عجیب ترین نہیں ہے. تعجب خیز ضرور ہے لیکن ساری تعجب خیز چیزوں میں سب سے زیادہ تعجب خیز ہو ایسا نہیں ہے. یہ بھی بعض لوگ جو ہے یہاں پر ایک توجیہ کرتے ہیں، کانوا من آیاتنا عجبا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے امتحان کے طور پر سوال کیا گیا تھا، اس لیے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے جواباً بیان فرمایا اور اس میں اپنی قدرت کے عجائبات کو اللہ نے ظاہر فرمایا. جی کامل نوجوان ہٹا کٹا،
اور وہ کامل نوجوان ہے جو اپنے کافر قوم کی وجہ سے اپنے ایمان پر کرتے تھے، تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب آپ اپنی طرف سے ہمیں ایسے رحمت عطا کیجیے اور ہمارے لیے ہمارے کام میں سیدھا پن پیدا
کیجیے. ہر 10 مرتبہ ترجمہ لکھ کے لائیے. قرآن کی آیت کا ترجمہ تیسر القرآن سے لکھنا ہے اور محلی کی تفسیر کا ترجمہ کمالین سے لکھ کے لانا ہے. 10 مرتبہ لکھ کے گھنٹی سے پہلے کافی یہاں چاہیے. آپ کو ایک دن کی مہلت دی گئی پھر بھی یاد نہیں کیا. اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اب واقعے کا کچھ پس منظر سمجھو. یہ ایک واقعہ ہے کس علاقے میں پیش آیا، قرآن مجید نے اپنی عادت کے مطابق وضاحت نہیں فرمائی، اس لیے کہ قرآن کے اندر واقعات کا مقصد عبرت و موعظت ہوتی ہے. قرآن کوئی تاریخ کی مستقل کتاب نہیں ہے، ضمناً صحیح تاریخ بھی آ جاتی ہے. اس لیے کس علاقے میں یہ واقعہ ہوا، کس سن میں واقعہ ہوا، اس سے قرآن نے کوئی بحث نہیں کی. لیکن حضرات مفسرین اس کے اندر آثار، کنایات اور جو ہے اہل کتاب کی روایتوں کو سامنے رکھ کر کے تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا دقیانوس نام کے ایک ظالم بادشاہ کے زمانے میں، اور آج بھی ہماری یہاں اردو محاورے میں ظالم کے لیے کہتے ہیں، یہ دقیانوسی مزاج کا ہے، یہ دقیانوسی خیال کا ہے. کہ دقیانوس نام کا ایک ظالم بادشاہ تھا اور یہ آبادی ترسوس طوی کے ساتھ، طائے طوراسین واؤسین، اور دوسرا لفظ ہے الف تا سین واو سین، ترسوس یا افسوس نام کا شہر ہے، وہاں یہ واقعہ پیش آیا. اور وہاں سارے بت پرست مشرک لوگوں کی آبادی تھی. اب یہ بت پرست مشرک لوگ سالانہ میلہ منایا کرتے تھے، ان کا کوئی عید کا دن ہوتا تھا، سالانہ تہوار. اس وقت وہ لوگ کیا کرتے تھے، شہر سے باہر نکل جاتے، آبادی سے دور جاتے، جنگلات میں تین چار دن کا قیام کرتے، بتوں کے نام پر جانور کی بھینٹ چڑھائی جاتی، جانوروں کا گوشت کھایا جاتا، خاص انداز میں بت پرستی کر کے موج مستی کرتے. جیسے ابھی بھی رواجیں ہیں مختلف جو ہے اس طرح کے، ان کے سالانہ میلے آتے ہیں، سالانہ تہوار آتے ہیں، جس میں آبادی سے باہر جانا، گکڑ آٹھم کا میلہ، اس طرح کے تہوار آپ بھی ان کے یہاں آتے ہیں. تو یہ اس طرح وہ لوگ سالانہ کسی میلے میں جاتے تھے. تو تاریخیں آئی سالانہ میلے کی، پوری آبادی کے لوگ شہر سے باہر جنگلات میں گئے، نئے نئے کپڑے پہن کر خوشیاں مناتے ہوئے. یہ سات نوجوان جو اسی قوم کے تھے، بلکہ دقیانو ظالم بادشاہ کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، وہ سب پرنس تھے، شہزادے تھے، شاہی گھرانے کے یہ نوجوان تھے، وہ بھی گئے. پہلے سے ان میں آپس میں کوئی مذاکرہ نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. پوری قوم جس طرح سالانہ میلے میں گئی، یہ لوگ بھی سالانہ میلے میں گئے. اب وہاں جا کر کے دیکھا تو بتوں کی پرستش ہو رہی ہے، بتوں کے نام پہ جانور قربان ہو رہے ہیں، ناچ گان ہو رہا ہے. تو ایک نوجوان کے دل میں خیال آیا کہ یہ اپنے ہاتھ سے تراشیدہ بتوں کی عبادت کرنا کتنی بڑی بیوقوفی اور نادانی کی بات ہے، کہ جن بتوں کو ہم نے تراشا اس کی ہم عبادت کریں، کا یہ بات مناسب نہیں ہے. اس کے دل میں یہ خیال آیا یہ کام کرنے جیسا نہیں ہے. لہذا وہ ایک نوجوان پورے مجمع سے نکل کر کے الگ تھلگ ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی، ایک دوسرے نوجوان کے دل میں ایسا خیال آیا، وہ بھی مجمع سے الگ تھلگ ہو کر کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. پھر تیسرا نوجوان، پھر چوتھا نوجوان، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، سات نوجوان وہاں درخت کے نیچے جمع ہو گئے. لیکن ظالم حکمرانوں کا جاسوسی کا نظام بہت سخت ہوا کرتا ہے. یہ نوجوان کیوں الگ ہو گئے، پورے مجمع سے کیوں جدا گانا ہو گئے، آپس کے اندر بات کرنے بھی تیار نہیں، ڈر یہ کہ کوئی جاسوس اور بادشاہ کو بات پہنچا دے وے اور سزا ہو جائے، الگ تو ہو گئے. کافی دیر تک چپ چاپ الگ بیٹھے رہے. پھر ایک جیسا آپ جیسا کوئی ہمت والا ہوگا، اس نے کہا کہ بھائی پوری قوم اس وقت موج مزے مستی کر رہی ہے اور ہم الگ تھلگ ایک درخت کے نیچے بیٹھے کیوں، کیا وجہ، ہم کیوں الگ ہو گئے، کیوں ہم ایک طرف ہو گئے، آپس میں مذاکرہ ہونا چاہیے. تب ان کی زبان کھلی، آپس میں ہمت ہوئی. آگے آیت میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہا. اب ان نوجوانوں نے آپس میں طے کر لیا ہے، پوری قوم اگرچہ بت پرستی کرے لیکن ہم بت پرستی نہیں کریں گے. تو کہا کہ اپنے خالق و مالک کی عبادت کریں گے. اب یہ جو ان کے پاس ایمان آیا اس کو بعض حضرات نے فطری ایمان کے جذبے سے تعبیر کیا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ ای علی فطرت التوحید والاسلام. تو یہ جو ان کے اندر ایک فطری توحید کا جذبہ تھا وہ ایک دم اجاگر ہوا اور یہ نوجوانوں نے طے کر لیا کہ ہم بت پرستی نہیں کریں گے, وہ الگ الگ رہیں گے. اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں انبیاء سابقین کی تعلیمات ان کو کسی واسطے سے پہنچی, انبیاء کے جانشین کے واسطوں سے پہنچی ہوگی جس کی وجہ سے ان کے اندر توحید کی تخم ریزی ہوئی. اور ایک تو جی یہ بھی ممکن ہے کہ حدیث میں آتا ہے الا ان للہ تعالی نفحات, کہ اللہ تعالی کی طرف سے کبھی کبھی ہدایت کے جھونکے چلتے ہیں, نسیم ہدایت چلتی ہے. جب وہ نسیم ہدایت چلے تو جو آدمی اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کی تقدیر بدل جاتی ہے اور وہ ہدایت پر آ جاتا ہے. تو یہ نوجوان نسیم ہدایت سے بہرور ہو رہے تھے, مالا مال ہو رہے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور ہدایت کے جھونکے عطا فرمائے جس کی وجہ سے ان کے دل دماغ میں توحید آئی. تو میلے میں بھی ان لوگوں نے بت پرستی نہیں کی, بتوں کے نام پر جو بلیدان ہوئے اس کی بھی گوشت کھایا نہیں, بلکہ آنے کے بعد انہوں نے شہر کے اندر ایک عبادت گاہ الگ تلگ بنائی کہ یہاں پر ہم ایک اللہ کی خالق و مالک کی عبادت کریں گے. یہ نوجوان الگ تھلگ ہو گئے, پوری آبادی سے, پوری قوم سے, پورے ملک سے, پورے شہر سے. جاسوسوں نے دقیانوس کو بات پہنچا دی کہ سات نوجوان پوری قوم کے مذہب سے الگ تھلگ ہو گئے ہیں. بادشاہ نے ان کو بلایا دربار میں, سب شہزادے تھے, ان کو ڈرایا دھمکایا کہ کیا نیا طریقہ شروع کیا تم نے, باپ داداؤں کے زمانے سے جو بت پرستی چلی آ رہی ہے اس سے ہٹ کر یہ کیا نیا دھرم تم نے چالو کیا, چھوڑو یہ نیا طریقہ, آبائی مذہب کے اوپر چلو. تنبیہ کی نوجوانوں کو دقیانوس عالم بادشاہ نے. اور بعض تفسیری روایتوں میں ایسا بھی ہے کہ ان کے بدن کے اوپر جو شاہی لباس تھے وہ اتروا کر کے ان کو ٹاٹ پہنا دیا, چونکہ نوجوانوں کو لباس سے بڑی محبت ہوتی ہے, بن ٹھن کے رہے نئے نئے فیشن والے اسٹائلش کپڑے پہنے. تو جو شاہی گھرانے کے تھے ان کے بدن کے اوپر جو شاہی انداز کے کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے اور ان کو ٹاٹ پہنا دیا تاکہ کچھ تنبیہ ہوئے اور دوبارہ بت پرستی کی طرف آ جاوے. اور ان نوجوان کو کہا کہ چلو جاؤ, چند دنوں کی تم کو مہلت دی جا رہی ہے, چند دن کے اندر یہ نئے مذہب سے توبہ کر لو, آبائی مذہب کے اوپر آ جاؤ اور نہ آئندہ میں تم کو سزا دوں گا. یہ جو چند دنوں کی مہلت ملی وہ نوجوانوں کے لیے رحمت بن گئی. اگر بادشاہ اسی وقت ان پر اکراہ کرتا تو یہ تو ہلنے والے تھے نہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکا دے, لیکن یہ ہلتے نہیں تو وہی واقعہ پورا ہو جاتا. لیکن یہ جو بادشاہ نے ان کو کہا کہ تم جوان ہو، جذبات زیادہ ہے، عقل کم ہے، جاؤ غور کر کے آنا، تو یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہو گیا ان نوجوانوں کے واسطے. اور یہ نوجوان غور و تدبر کے عنوان سے غار کی طرف چلے گئے جو ان کے لیے طویل خواب گاہ بن گئی. اب یہ نوجوان کیسے ہمت والے تھے کہ پوری قوم بت پرست، وہ جبرن ان سے بت پرستی کروانا چاہتے، جبرن ان سے کفر شرک کرانا چاہتے، لیکن یہ نوجوان جبر اکراہ میں نہیں آئے، توحید کے اوپر جمے رہے، دنیا چھوڑی لیکن دین نہیں چھوڑا، اس لیے کہ شاہی لباس چھوڑنا پڑا، شاہی گھرانوں میں رہنا چھوڑنا پڑا، ساری دنیا چھوڑی لیکن دین توحید کو ان نوجوانوں نے نہیں چھوڑا. تو ان نوجوانوں کا وجود دوسرے لوگوں کے لیے موعظت اور نصیحت بن گیا، اور قرآن مجید کے اندر بھی بطور موعظت اور نصیحت اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے واقعے کو ذکر فرمایا. اور پھر ان نوجوانوں کی استقامت اس قدر کارآمد ہوئی کہ جو کفر کرنے والی قوم ان نوجوانوں کی دشمن ہے، اسی قوم کے آئندہ زمانے کے افراد ان کے ایسے معتقد بن گئے کہ وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کی یادگار کے اندر کوئی عمارت بننی چاہیے، میموریل بلڈنگ بننی چاہیے، یا یہ کہ وہاں کوئی مسجد ان نوجوانوں کی یاد میں بننی چاہیے. تو ظلم کرنے والی، زبردستی کفر کرانے والی قوم آئندہ چل کر کے اس قوم میں حالات ایسے کھڑے ہوئے کہ وہ ان نوجوانوں کے معتقد بن گئے اور ان کی یادگیری کے طور پر عمارت بنانے کی تیاری کرنے لگے. یہ نوجوانوں کی توحید پر استقامت کی برکت ہوئی کہ توحید پر مستقیم رہے، جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. بہرحال دقیانوس نے ان کو کہا کہ جاؤ غور کر کے آؤ، تو یہ نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم غور کریں گے، اور نکل کر کے وہاں سے چلے. تو کہا کہ بھائی جب ہمارا عقیدہ الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، تو پھر ہماری قیام گاہ بھی ان کافروں سے الگ تھلگ ہونی چاہیے. ہم ان کے کفریہ ماحول میں رہیں گے تو ہمارے اوپر ان کے کفریہ ماحول کا اثر آ سکتا ہے. جب ہمارا عقیدہ الگ تو پھر ہمارا قیام بھی الگ ہونا چاہیے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ جب تم عقیدے اور مذہب میں اعتزال اختیار کر کے الگ ہوئے ہو تو رہائش بھی تمہاری ان سے الگ الگ ہونی چاہیے. اب ہم کفرستان میں نہیں رہیں گے، اب ہم الگ تھلگ رہیں گے. کہا الگ تھلگ کہاں رہے ہوئے جہاں کفر شرک کا ماحول نہ ہو؟ تو کہا چلو فاہو الى الکاف. یہ نوجوان گھر کی طرف نکل گئے کہ جہاں کوئی آبادی ہی نہیں، زیادہ کفر شرک کا گندا ماحول ہی نہیں، خالص توحید کے اوپر ہم سات نوجوان زندگی گزاریں گے. اس لیے یہ لوگ جو ہے آبادی سے باہر نکل گئے، کفریا شرکیا گندے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور یہ بھی کہ چلو بادشاہ نے مہلت دی ہے تو گار میں جا کر کے ہم آپس میں مذاکرہ مشورہ کر کے آئندہ کا لائیے عمل طے کریں گے کہ آئندہ کیا کرنا ہے ہمیں. اس لیے چلے گئے گار کی طرف. اسی سے واقعے کا آغاز ہے. اذ اول فتیہ، وہ واقعہ یاد کرو. اوایاوی ایوان کے معنی کسی جگہ سکونت اختیار کرنا. لیکن یہاں مراد لے لو غار میں یہ لوگ اترے, مقیم ہوئے, قیام پذیر ہوئے. فتیتن فتن کی جمع, کامل نوجوان کو کہا جاتا ہے, کھلتی جوانی جس سے اس وقت آپ بہرور ہو اس کو کہا جاتا ہے کامل جوان. فتیتن فتن. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دین مسیح سے پہلے کا ہے, اور دوسرے اکثر محققین مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. اس لیے یہ نوجوان دین عیسوی پر تھے, اور اس زمانے میں دین حق دین عیسوی تھا. تو گویا کہ دین عیسوی جو اس زمانے میں دین برحق تھا اس دین کے یہ پیروکار تھے, فالوور تھے. اور بعض حضرات نے زمانے کی تعین بھی کی ہے کہ بیدوسیہ دکیانوس ظالم بادشاہ کے دربار میں مکالمہ کرنا, دکیانوس کا ان کو دھمکی دینا, ڈرانا, یہ واقعہ ہے سن 250 عیسوی کا. یہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے. اور 300 سال یہ نوجوان سوئے رہے, اس لیے بیداری ہوئی ان کی 550 عیسوی میں, اور 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے. تو گویا حضور کی ولادت با سعادت سے 20 سال پہلے ان نوجوانوں کے بیدار ہونے کا واقعہ پیش آیا. اس لیے بہت سے لوگ اس واقعے کو ارحاس نبوت میں شمار کرتے ہیں. ارحاس نبوت, ارحاس نبوت کا کیا مطلب؟ کہ کسی نبی کی جب بعثت ہونے والی ہوتی ہے تو اس کی بعثت سے پہلے دنیا میں جو عجیب واقعات پیش آتے ہیں ان عجیب واقعات کو ارحاس نبوت کہا جاتا ہے. نبی کی بعثت کے بعد جو عجائبات آتے ہیں اس کو تو ہم معجزہ کہتے ہیں, لیکن نبی کی بعثت سے پہلے, ولادت سے پہلے جو دنیا میں عجائبات پیش آتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی انقلابی واقعہ ہونے والا ہے اس کو کہتے ہیں ارحاس نبوت. تو بہت سے سیرت نگاروں نے اصحاب کہف کی بیداری کا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے اس کو ارحاس نبوت میں شمار کیا ہے. تو یہ نوجوان گار کے اوپر پہنچے, از اول فتیت الی الکافی خائفین علی ایمانہم, ان کو اپنے ایمان کے اوپر ڈر تھا کہ لوگ ہم کو زبردستی کفر کرائیں گے. من قومہم الکفار, اپنی کافر قوم سے زبر ڈر تھا کہ وہ زبردستی کفر کرائیں گے. اب یہ لوگ گئے غار میں, قائم کا لائے عمل, اتنے میں ذرا جھونکے آنے لگے جیسے کہ آپ کو سبق میں آ رہے ہیں اس طرح. تو پھر یہ مشورے میں طے ہوا کہ ابھی پہلے سو جاوے اپنے, جب فریش ہو جائیں گے سو کر کے تب آئندہ کا مشورہ کریں گے. ابھی مشورہ نہیں, ابھی سو جاؤ, آرام کر لو, نیند پوری کر لو. اسی لیے کہ گھر پر روزانہ 11 بجے اٹھنے کا معمول تھا, پھر امی جان کے ہاتھ کا گرم گرم ناشتہ تناول فرما دیتے, پوری نظام کی یہاں تبدیلی ہو گئی ہے. تو کہا پہلے تھوڑی دیر آرام کر لو, پھر اٹھ کر کے جو ہے مشورہ کریں گے آئندہ کے بارے میں لائے عمل. تو اب وہ چند گھنٹوں کی نیت سے سوئے تھے. اب یہ نوجوان جب آبادی سے باہر نکلے گھر کی طرف جانے کے لیے تو انہوں نے دعا مانگی. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اس سے استدلال اس بات پر کیا ہے کہ جب دین کے کام کے لیے تم نکلو تو دعا کر کے نکلو اور بستی میں پہنچ کر کے بھی دعا کرو. ان نوجوانوں کا جو طرز عمل قرآن نے نقل کیا اس سے یہ بات نکل گئی. چونکہ یہ لوگ نکلے کار کی طرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے, اس موقع پر انہوں نے باری تعالیٰ سے یہ دعا مانگی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. تو معلوم ہوا کہ بھائی آپ جب اپنی بستی سے مدرسے آنے کے لیے نکلو دعا کر کے نکلو, یہاں آ کر کے دعا کرو, جیسے جماعت جاتی ہے دعا کر کے جاتی ہے, بستی میں پہنچتی ہے دعا کرتی ہے, تو یہ طرز عمل قرآن سے ثابت ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اب دونوں چیز آپ کرتے نہیں ہیں تو پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ بس کسی نکلے تو نکل ہی نہیں رہے تھے, دھکے مار مار کے نکالنا پڑا, دعا تو کہاں سے کرتے ہیں؟ پھر یہاں آئے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک مہینے کی باسی کڑی نہیں پی ہو, اس طریقے سے یہاں آئے بادل ناخواستہ, ساری سنت بھول گئے کہ بھائی سفر سے آئے تو پہلے مسجد میں جاؤ, آپ نے حدیث پڑھی, مسجد میں جا کے نماز پڑھو, اس کے بعد دارالاقامہ کی طرف رخ کرو. حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. کتنوں نے عمل کیا اس سنت کے اوپر؟ تو یہ طرز عمل ہے, یہ طریقہ ہے دین کے خاطر جانے آنے کا. تو ان نوجوانوں نے دعا مانگی اور یہ بڑی جامع دعا ہے, بہت جامع دعا ہے. قرآن کے اندر جو چند دعائیں منقول ہیں اس میں سے یہ بھی ایک جامع ترین دعا ہے. اور آپ نے مسئلہ نور العزا سے پڑھا ہدایہ تک کہ جو دعا قرآن اور حدیث میں آئی ہو یا اس کے مشابہ دعا ہو وہ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. نور العزا سے ہدایہ تک یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے. تو دن کی ایک آدھ دو نماز میں قاعدہ اخیرہ میں التحیات درود کے بعد یہی دعا پڑھ لو, بہت جامع ترین دعا ہے. حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب دامت برکاتہم نے مجھے, وہ بھیجتے رہتے ہیں واٹس اپ پر کچھ کچھ, تو حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو پرائیویٹ روم ہے جہاں حضرت تصنیف تالیف مراقبہ ذکر کام کرتے ہیں, اس کمرے کے اندر ایک کتبہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے, اس کا جو ہے پورا مضمون بھیجا. اس میں یہ کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دعا میں جو جامعیت ہے وہ بڑی عجیب و غریب جامعیت ہے, اور میں ہمیشہ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہوں. چند امور ان کے پرائیویٹ امور میں اپنی روزانہ کی یاد دہانی کے لیے لکھے ہوئے ہیں, اس میں یہ دعا بھی لکھی ہوئی ہے. اس قدر یہ جامع دعا ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. اے ہمارے رب آپ مجھے اپنے پاس سے, لدن کا ترجمہ من قبلی کا, اپنے پاس سے اپنے خزانے غیب سے اپنے رحمت کے دروازے سے مجھے مالا مال فرما دیجئے. آتنا من لدنک رحمہ, اپنی رحمتوں سے مجھے مالا مال فرما دیجئے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, اور مہیا کر دیجئے. محلی نے ترجمہ کیا اصلح, یعنی درست فرما دیجئے ہمارے لیے کامیابی کا سامان, کامیابی کا سامان. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, کامیابی کا سامان ہمارے لیے مہیا فرما دیجئے. یہ دعا مانگی نوجوانوں نے. وہ لمبا جو ہے وہ مضمون ہے جو حضرت کے پرائیویٹ روم کے اندر ہے جو روزانہ اس کو دیکھتے ہیں. تو اس میں آخر کے اندر یہ لکھا ہے, آخر میں ایک دعا سکھائی کہ مشکل وقت میں اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو, انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہی لنا من امرنا رشدا. تو بہرحال اس دعا کی جو ہے بڑی جامعیت ہے, بڑی اہمیت ہے, لہذا اس دعا کو مانگنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں, اب آتنا من لدنک رحمہ کا کیا مطلب, ای حب لنا من اندک رحمہ, اے اللہ آپ اپنے خزانے غیب سے ہمیں رحمت عنایت فرمائیے. ترحمنا بھی, جس کے ذریعے سے آپ ہمارے اوپر رحم فرمائیے. وتسترنا عن قومنا, اور ہماری قوم سے ہم کو چھپا کر کے رکھیے, چونکہ یہ پوری قوم ہمارے ایمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, ہمیں کفر کروانا چاہتی ہے, اسی لیے ہمیں ہماری قوم سے پردے میں چھپا کر کے رکھیے. یہ دعا مانگی ان نوجوانوں نے. وہی لنا من امرنا رشدا, کامیابی کا سامان, بڑی جامع دعا ہے کہ جو مقصد بھی لے کر کے ہم اٹھے اس مقصد میں کامیابی کے لیے جس سامان کی, جن اسباب کی, جن وسائل کی ضرورت ہے وہ تمام کے تمام ہم کو اے اللہ عطا فرمائیے. جی فضربنا علی آذانہم فی الکافی سنین عددا. ضرب علی الاذن ایک محاورہ ہے, یہ حقیقی معنی میں نہیں, یاد رکھنا کہ کسی کے کان پٹی پہ ایک تماچا ٹھوک دیا, یہ معنی مراد نہیں ہے. جیسے مکتب کے اساتذہ کرتے ہیں, ایک ابھی کان پٹی میں دوں گا نہیں سیدھا سیدھا یاد کر, تو یہ معنی مراد نہیں ہے. ضرب علی الاذن ایک محاورہ ہے. اس محاورے کا حاصل کیا, کسی کو ایسی گہری نیند آنا کہ انسان کی قوت سیما بھی اس وقت موقوف ہو جائے, اس کو ضرب علی الاذن کہا جاتا ہے. اتنی گہری نیند کہ اس گہری نیند میں قوت سامعہ موقوف ہو جائے اور کان سننے کا کام بند کر دے وے, اس کو کہا جاتا ہے ضرب علی الاذن. کہ ان نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے گار میں اتنی گہری نیند عطا فرمائی, ایسی میٹھی گہری نیند, یہ نوجوان سو گئے کہ کیا ہو رہا ہے, کون کیا بول رہا ہے, باہر کیا ہنگامے ہو رہے ہیں, کیا شور شرابہ ہو رہا ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. ایسی گہری میٹھی نیند جس کو ملے یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہے کہ کائنات میں ہنگامہ ہو جائے لیکن یہ بحر نوم کے اندر مستغرق رہے. یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی.